الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا من يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا احترام سے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور اس کو احترام دیتے وقت کئی خصوصیات کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کر دیا ہے کہ اس مبارک ماہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑے احترام کی بات ہے کہ مہینوں میں کوئی اور مہینہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر سکتا تھا، اس کا انتخاب کر سکتا تھا، مگر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے، یہ ایک احترام ہے. پھر اس رمضان میں بھی رمضان کی جو انتہائی مبارک راتیں ہیں جن کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے، یہ احترام بر احترام ہے، یعنی احترام کے اوپر ایک اور احترام. پھر اسی طرح یہ بھی سمجھایا کہ اس کے روزے اگر مسلمان رکھ لے تو اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ اس کے اندر ایک تقوی خدا خوفی پیدا ہو جائے گی، وہ گناہوں سے بچے گا اور اللہ کے خوف سے وہی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہے. یہ ہیں، اور حدیث رسول کو اگر ہم پڑھیں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو پیاری احادیث ہیں ان میں تو حدیث قدسی خاص طور پر کہ اللہ کے رسول اللہ کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو کیا سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک ماہ میں مسلمانوں کے عمل کو جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی بھوک کو برداشت کر رہا ہے لیکن صبر کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اس عمل کو فرشتوں میں بیٹھ اوپر ملائے اعلیٰ میں بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہیں میرے بندے، یہ ہیں میرے چنے ہوئے بندے جن پر میں فخر کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقعی میرے بندے ہیں. بندے کا مطلب میرا کہنے ماننے والے، عاجز انسان جو رب کے حضور چھوٹے بن جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اس ماہ کا ذکر کرتے ہوئے سب مسلمانوں کو سمجھایا کہ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر مسلمان اس میں ایک چھوٹا سا بھی عمل کرے تو اللہ کے ہاں وہ نفل عمل اللہ کے ہاں فرض کا برابر کا درجہ رکھتا ہے، اور اسی طرح مسلمان اگر روزہ رکھے اور صرف یہ یقین رکھے کہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے اس کا ثواب کسی اور سے نہیں چاہیے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کئی درجے بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ دین کو پڑھیں تو رمضان کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہمیں دین سمجھاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مسلمان کے ذہن میں اور اس کے دل میں قرآن مجید کی ان تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی وجہ سے اس کے دل میں رمضان کا ایک احترام بیٹھتا ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ماحول کو خوبصورت بنائے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے ماحول میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے میں گناہگار بن جاؤں، یا کم از کم میرا روزہ متاثر نہ ہو، مکروہ نہ ہو۔ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہ کی طرف نہ لے جاؤں، میں نیکی کی طرف لے جاؤں۔ یہ ساری مسلمان کی کوشش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس ماہ کا بھرپور احترام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کا یہی کہنا ہے کہ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس ماہ کا بھرپور احترام کرے، اور اگر کوئی اس کی توہین کرتا ہے، اس کا احترام نہیں کرتا، کھلے عام الٹے کام کرتا ہے اور رمضان کی حرمت کو توڑتا ہے، اس کے ایمان پر ہمیں شک ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اسلام کے ارکان کی حیثیت سے ہمیں دیا گیا ہے، وہ اس رکن کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ یہ علماء کا کہنا ہے۔ اب اس سارے احترام کو ہم سامنے رکھ کے آج کے اپنے حالات دیکھیں۔ ہمارے ہاں ہم مسلمان ملک ہیں، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس مسلمان ملک میں رمضان کا احترام صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے، نہ عام پبلک کر رہی ہے اور نہ حکومتی سطح پر جو اس کا میڈیا ہے وہ کر رہا ہے، یہ عام سی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، غور سے دیکھیں، تو وہ قوتیں جو شیطانی قوتیں ہیں وہ اتنی بیدار ہو گئی ہیں آج کل کہ رمضان میں ہی ہر وہ کام جو فحاشی کا ہے، لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کا ہے، لوگوں کو بے حیا بنانے کا ہے، وہ قوتیں بھرپور طریقے سے اس مبارک ماہ میں کر رہی ہیں اپنا کام۔ اور لوگوں کو جو احترام رمضان ایک فرض ہے، اس کو توڑنے کی تلقین کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ابھارا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ ہم اگر تھوڑا سا ماحول کا جائزہ لیں، صرف میڈیا کو دیکھ لیں، تو آج کل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دین کے نام پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سب فحاشی سے بھرپور ہیں۔ کوئی ایک ایسی دکان لگ گئی ہے کہ جس میں ہر ایک کو لایا جا رہا ہے، اس میں فلمی اداکار ہے، گانے والا ہے، ناچنے والی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے جبوں اور قبوں والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور وہی بیٹھ کے ہر شے کو جائز بھی قرار دے دیتے ہیں اور ناجائز بھی قرار دے رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے کام ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو کیا کچھ فیڈ کیا جا رہا ہے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ملک ہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں، جس کے جی میں جو آتا ہے اسلام کے بارے میں کہہ دیتا ہے، اور جس کو جو سمجھا، جس کو سمجھا جاتا ہے اس کو لا کے بہت بڑا علامہ، دین کا بڑا رہنما، دین کا خیر خواہ، چاہے وہ فحاشی کا کام بھی کرتا رہا ہو، اس کو بھی ایک بڑا اچھا مسلمان بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ حالات مذاق ہے، دین سے مذاق ہے، قرآن سے مذاق ہے، اس رمضان کے احترام کا مذاق ہے۔ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین ہمیں صاف کہتا ہے. قرآن مجید کو پڑھیں, سورہ احزاب, سورہ نور, سورہ نساء اور اسی طرح سورہ حجرات, یہ سب ایسی بنیادی صورتیں ہیں جو انسان کے اخلاق کو بنانے والی, اس کو حیا والا, با حیا بنانے والی اور اسی قسم کی تعلیم دینے والی یہ صورتیں ہیں. مگر ہم اس رمضان میں ان تمام تعلیمات کا کھل کے انکار کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. قرآن مجید نے سورہ نور, سورہ احزاب میں بہت سے ایسے مسائل بتائے ہیں جن سے ہم مسلمانوں کی ناواقفیت آج ہمیں یہاں پہنچا چکی ہے, اور لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دینداری ہے. پہلی بات دین نے یہ کہی, یہ سورہ نور کی آیت ہے, آیت نمبر 19, کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. مسلمانوں اور لوگوں یہ سن لو کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان, اہل ایمان کے درمیان ہم فحش کو, بدکاری کو, بے حیائی کو عام کر دیں, وہ یہ یاد رکھیں کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کو اللہ دنیا میں بھی دردناک قسم کا عذاب دے گا اور آخرت میں بھی. یہ عذاب کیوں دے گا, کیوں یہ سزا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اس لیے کہ اس کے بھیانک جو نتائج ہیں جو مسلمان کو ہر اعتبار سے کرپٹ بنا سکتے ہیں, اس کا اخلاق بگڑ سکتا ہے, اس کا حیا ختم ہو سکتا ہے اور اس کو فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا کر سکتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں لوگوں, تم نہیں جانتے. اور یہ جانتے ہیں, ہم نتائج جانتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں اس کے, جب ایک بندہ اس میں پڑ جائے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. یہ قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں یہ بڑی کوشش کی گئی, آپ ایک طرف کھڑے ہو کے قرآن سنا رہے ہیں, جیسے پاکستان میں آج کل راتوں کو تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے, اور دوسری طرف یہی مکہ کے بڑے بڑے لوگ, امیر لوگ, ایلیٹ کلاس کے لوگ, جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے سردار ہیں اور ہمارا معاشرے پہ ہولڈ ہونا چاہیے, وہ کیا کرتے کہ ایران سے, روم سے گانے والی فاحشہ عورتیں وہ لا کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں آپ قرآن سنا رہے ہیں, اور وہ ان عورتوں کے ڈانس کرواتے تھے, وہ ان عورتوں کے گانے بجواتے تھے, ان سے گانے گلواتے تھے, گویا کہ قرآن کا مقابلہ اپنے گانوں سے اور ناچ سے کیا جا رہا ہے. اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ نوجوان, وہ مسلمان جو اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے, وہ قرآن نہ سنے بلکہ اس طرف آئے, وہ آئے گانے سنے, ناچ دیکھے جوان لڑکیوں کا, ان کو تھرکتا دیکھے سٹیج پر, اور اپنی جو لسٹ ہے, ایسی ڈیزائرز جو گئی گزری ہیں, وہ ان کو اگر پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی پورا کر لے. یہ مقابلے تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں, اور ان لوگوں نے کیے ہیں, اور قرآن نے یہ آیتیں اتار کے سمجھا دیا مسلمانوں کو, اور ان کو بھی بتا دیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحش کو, بے حیائی کو ہم عام کر دیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں. اور آج ہمیں معلوم ہے کہ کتنا پیسہ فلوٹ کیا جا رہا ہے, اور بے حیائی کو جس قدر, جس انداز سے پھیلایا جا رہا ہے, اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. جملے ہیں دیواروں پہ, سائن بورڈز پہ لکھے جاتے ہیں, شکلیں ہیں وہ بنا دی گئے ہیں کہ ایسی جوان لڑکیاں, جوان لڑکے جن کو بٹھا دیا گیا ہے, اور کہ کس حالت میں کھڑے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح یہ کلچر ہے جو لایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بگاڑا جا رہا ہے اخلاقی طور پر. یہ کلچر ایسا نہیں ہے جو ہماری پاکستان کی جو مسلمان سوسائٹی ہے, اس کی 90% لوگوں کی نمائندگی کرتا ہو یہ کلچر. مسلمان دل و جان سے فحش سے بے حیائی سے نفرت کرتا ہے, وہ پسند نہیں کرتا, اس کو پتہ ہے کہ اس کا نام, اس چیز کا نام غیرت ہے. اگر میرے گھر میں بے حیائی آ گئی تو میری غیرت جاگ اٹھے گی, اس کو پتہ ہے, وہ پسند نہیں کرتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ میرے گھر میں یا میری چار دیواری کے اندر اس چیز کا نام و نشان نہ ہو, اس چیز کا نام و نشان نہ ہو. اور اگر نام و نشان مل جائے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہم آئے دن جو خبریں پڑھتے رہتے ہیں وہ یہی نتائج ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بنیادی طور پر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے, وہ نہیں چاہتا. تو اس طرح کے لوگوں کو قرآن مجید نے دو کلاسز میں تقسیم کر دیا ہے. کھل کے کہا ہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ مسلمان ہے نام نہاد یا دوسرا ہے, قرآن مجید نے کھل کے ان دو لوگوں کو الگ الگ تقسیم کر دیا ہے اور نام بھی بڑے عجیب دیے ہیں. ایک گروہ کو کہا ہے کہ یہ طیب لوگ ہیں, یہ طیب لوگ ہیں, بڑے پاک لوگ ہیں, یہ فحاشی بے حیائی اور اس قسم کے اور الٹے کام ان کے قریب بالکل نہیں جاتے, اور ان لوگوں کا تعلق ان سے ہوتا ہی نہیں, ان کو طیب کہا ہے اور صاف کہہ دیا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. جوڑ بنے گا تو انہی کا بنے گا, یہ ادھر رہیں گے. اور دوسری طرف کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, جو ناپاک ہیں مرد ہوں یا عورتیں ان کا گروہ الگ ہے, وہ الگ رہیں گے, وہ ان میں رہیں گے, وہ آپس میں تعلقات قائم کریں گے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک پاک باز مرد کسی فاحش عورت سے اپنا تعلق قائم کرے یا اس سے شادی کا سوچے. اسی طرح کبھی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک پاک دامن عورت, جوان بچی, وہ کسی خبیث کسی ایسے انسان سے شادی کرے یا اس سے تعلق بڑھائے جو انتہائی ناپاک ہو. صاف کہہ دیا یہ پاکیزگی کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے. پاکیزگی یہی ہے کہ انسان اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتا ہے, یہ پاکیزگی ہے. جوان ہے, شادی شدہ ہے, وہ اپنی اس عزت اور عصمت کی حفاظت کرتا ہے, اس کا غلط استعمال نہیں کرتا, ایسے لوگ پاک ہیں. اور جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت نہیں کرتے اور لوٹتے ہیں یا لٹاتے ہیں, ایسے لوگ جو ہیں خبیث ہیں, ناپاک ہیں. ان دونوں کا جوڑ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن مجید نے نکاح کی بات کی ہے تو صاف کہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو کہ کبھی کوئی مسلمان مرد کسی خبیث عورت سے شادی کا تصور ہی نہیں کر سکتا, اور مشرک عورت سے بھی کوئی مسلمان مرد شادی کا تصور ہی نہیں کر سکتا, یہ پابندی ہے. اور اسی طرح الٹ بھی کہا ہے کہ کوئی پاک باز عورت یہ تصور ہی نہیں کر سکتی کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے ایک ایسے مرد سے شادی کروں جو مشرک ہو یا خبیث ہو, ناپاک ہو, جس نے جگہ جگہ جھک ماری ہو, نعوذ باللہ. یعنی اس طرح کے جوڑ کیسے مل سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے قرآن مجید نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین, بس یہ وہ چیز ہے. تو دین تو اس طرح کی کلاسز بنا دیتا ہے اور صاف کہتا ہے, مگر ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیے, الحمدللہ بہت سے مسلمان ہیں آج کل اپنی عبادات میں مصروف ہیں, ان کو تو وقت ہی نہیں ملتا کہ ٹی وی کے آگے بیٹھ سکیں. لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور رپورٹس مل رہی ہیں, حیران کن ہیں کہ نہ رمضان کا احترام ہے, نہ دین کا احترام ہے, اور نہ ہی اس بات کی اب تمیز رہ گئی ہے کہ حیا کیا ہوتا ہے, پردہ کیا ہوتا ہے, شرم کیا ہوتی ہے, کوئی تمیز ہی نہیں رہی. سب مل جل کے بیٹھے ہیں اور دین کے بڑے بڑے خیرخواہ بن جاتے ہیں. اور دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین اس طرح لیجئے، یہ مسجدوں میں آپ جا کے کیا لیتے ہیں، یہ قرآن سے ڈائریکٹ کیا پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں پڑھتے ہیں، ہم سے لیجئے، ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی اتنی بے حسی طاری ہو گئی ہے کہ آج ان تمام فحاشی کو دیکھ کے، بے حیائی کو دیکھ کے، اور اس قسم کے بڑے بڑے بینرز کو دیکھ کے، اور پھر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بینر جو ہر سڑک کے اوپر جگہ جگہ 10-10 فٹ کے فاصلے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے ہماری ایمانی غیرت نہیں جاگتی، نہ ہم بولتے ہیں، نہ احتجاج کرتے ہیں، اور نہ ہی اس بات کے ہم کوئی بیانات دیتے ہیں کہ بھائی ملک میں کم از کم یہ ووٹنگ بھی کرا لو کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو فحاشی کو پسند کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو حیا کو پسند کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اس ملک میں وہ قانون نافذ کر دو۔ وہ بھی نہیں، چند لوگ ہیں جنہوں نے اس ساری چیزوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے اور پورے ملک کو ایک غلط راہ پہ لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کے اخلاق کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ایمانی غیرت کو جگانا چاہیے اور ضرور ضرور کوئی نہ کوئی احتجاج ضرور کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، صرف یہی زیب نہیں دیتا کہ ہم رمضان کے مہینے کا احترام کریں، جب ہم نے دوسرے ماہ میں اسلام کا احترام نہیں کیا، دین کی تعلیمات کا احترام نہیں کیا، تو رمضان ہمارے نزدیک پھر کیا بنے گا؟ ہم نے اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دینی، اور یہی کچھ ہوا ہے۔ سارا سال اگر میڈیا میں یا عام سڑکوں پر، ہر جگہ جگہ جگہ، یونیورسٹیز میں، فنکشنز میں، 5-star hotels میں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹی گیدرنگ میں، جب اس قسم کی فحاشی اور بے حیائی خوب پھیل رہی ہے، ہم خاموش رہتے ہیں، تو جب رمضان آئے گا تو کون سا ایسا ایمان ہمارا جاگے گا کہ ہم کہیں نہیں بھائی، نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جن کی عصمت اور عزت کی حفاظت ہونی چاہیے تھی، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، آج وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی عصمت کی حفاظت فرما، آج اس دعا کی کوئی قدر نہیں، ان کی عصمت کی حفاظت فرما، ان کو طیب رکھ، ان کو پاکیزہ لوگوں میں شمار کر، چاہے وہ ہمارا نوجوان بچہ یا نوجوان بچی ہے، آج اس کی بھی کوئی قدر نہیں۔ ٹارگٹ ہی انہیں کو بنایا گیا ہے کہ ان کو اس چیز میں انوالو کر دیجئے، پھر دیکھیے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس لیے بڑی بھیانک سزا یہ بتائی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ بہت بڑی سازش ہوتی ہے جو مسلمانوں کے خلاف چلائی جاتی ہے، اور وہ صرف یہی کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کے ایمان کو ہم براہ راست چیلنج نہیں کر سکتے، اس کا ایمان جاگ جاتا ہے، لیکن کسی اور طریقے سے، کسی اور راستے سے ہم مسلمان کے اندر داخل ہوں، اور ان کو راستہ یہی نظر آتا ہے کہ بے حیائی کو عام کر دو، اس کو بے حیا بنا دو، اور جو ہی بے حیا بنا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ایک دفعہ حیا انسان سے نکل جائے، پھر فافعل ما شئت، جو چاہتے ہو کر لو، پھر انسان کر لیتا ہے۔ جب اللہ کی حیا نہ رہی، مسلمان معاشرے کی حیا نہ رہی، والدین کی حیا نہ رہی، تو پھر ظاہر ہے انسان نے جو چاہا کرنا ہے۔ اور یہی چیزیں بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں، کہ پہلے بہت بڑی برائی تھی، پھر آہستہ چھوٹی برائی بن گئی، اب یہ سب قابل برداشت نہیں بلکہ اچھی چیز لگتی ہے، اب یہ اچھی چیز لگتی ہے۔ بڑی سخت سزا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس کی رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان خاتون یہودیوں کے بازار میں چلی گئی، وہ کام تھا، وہاں گئی تو وہ مسلمان خاتون کسی یہودی سے بات کر رہی ہے، پورے حجاب میں، اس کے اوپر چادر ہے، وہ بات کر رہی ہے، پیچھے ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے اس چادر کے پلو کو پیچھے کسی شے سے باندھ دیا، جو ہی وہ عورت جھکی کشا اٹھانے کے لیے اس کا پردہ کھل گیا، اس نے اس موقع پر دہائی دی کہ اللہ یہ یہودیوں نے میرے ساتھ کیا کر ڈالا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فحاشی تھی جو انہوں نے چاہا تھا کہ عورت کا ہم پردہ اتار دیں، ایک مسلمان عورت کو اس کا بے حجاب کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ایکشن لیا؟ وہ خاتون آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مجرموں کو مانگا، اور پھر اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیوز کو ان علاقوں سے نکال دیا کہ تم اس علاقے میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو، یہ مسلمان ہیں، تم نے ہماری عورت کو بے حجاب کرنے کی کوشش کی ہے. یہی وہ چیز ہے جو دین آپ کا جاگا ہے، غیرت جاگی ہے اور دوسروں کو باور کرایا ہے کہ خبردار، اگر مسلمان عورت کے حجاب کو اتارنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ یہی سلوک ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس علاقے سے نکال دیا. اور اللہ کے رسول نے یہ کیا، ایکشن لیا ہے. ہم حجاج بن یوسف کو بڑا برا کہتے ہیں، لیکن اس کی زندگی کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اسلام کو بر صغیر میں داخلے کا موقع دیا، اپنے نوجوان بھتیجے کو محمد ابن قاسم کو رحمت اللہ علیہ، اس کو صرف اس بنیاد پہ وہاں سے بھیجا کشتی پہ سوار کر کے، پوری فوج دے کے، کہ صرف ایک مسلمان عورت نے یہ دہائی دی تھی کہ حجاج راجہ داہر نے ہم عورتوں کو گرفتار کر لیا ہے، ہمیں اپنی عصمت اور عزت کا خطرہ ہے، کیا ممکن ہے کہ تم جیسا انسان جو بہت بڑی مملکت کا گورنر ہے ہماری مدد کر سکو؟ اور پھر یہی کچھ ہوا، محمد ابن قاسم کو بھیجا گیا اور اس نے راجہ داہر کی جو خبر لی اس کی نسلوں کو اب تک یاد ہے، اور اسی ذریعے سے مسلمان داخل ہوئے صرف ایک عورت کی عصمت اور عزت کی حفاظت کے لیے. ہمارے ہاں جو حالات بن گئے ہیں وہ دیکھیے کیسے ہو گئے ہیں. رمضان کا مہینہ، اور اس مہینے میں تو ہم مسلمانوں کو کم از کم اپنے ملک میں رہتے ہوئے تھوڑا سا تو ایسا پریشر ڈالنا چاہیے تھا کہ اس قسم کی قوتیں خاموش رہیں، یہ حرکتیں مت کریں، یہ ناقابل برداشت ہے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کو بگاڑا جا رہا ہے. اور یہ یقین مانیے آپ لاکھوں روپے اپنے بچوں پہ خرچ کر لیں، ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دلا دیں، لیکن آج لوگوں نے یہی طے کر رکھا ہے کہ اچھی سے اچھی یونیورسٹیز میں بھی بچوں کو لائیں تو ہمارے کسٹمر بن کے آئیں، جو چاہیں یونیورسٹی میں کریں، جس لڑکی کے ساتھ چاہیں بیٹھ جائیں، لڑکی جس کو چاہے اپنا بوائے فرینڈ بنا لے، کوئی روک ٹوک نہیں، کھلی اجازت ہے. یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. ہوٹلوں میں شراب ہے تو عام ہے، یہاں اسلام آباد میں گھر بے بڑے 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 گھروں میں ریسٹ ہاؤس بنا لیے گئے ہیں، گیسٹ ہاؤس بنا لیے گئے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، وہاں شرابیں تقسیم ہوتی ہیں اور الٹے سارے کام ہوتے ہیں. رمضان کا مہینہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ہمیں یاد ہے 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، اور اسی اسلام آباد میں F10 کے علاقے میں جو بہت بڑی بلڈنگ گری تھی، اس کی جو فوٹوز یا فلمز جو بعد میں دکھائی گئیں وہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت ناک تھی کہ رمضان کا روزہ ہے، صبح کا وقت ہے، اور اس بلڈنگ میں شراب وہ پی جا رہی ہے، فاحشہ عورتیں ناچ رہی ہیں، الٹے کام ہو رہے ہیں، اللہ کیسے خوش ہو. زلزلہ آئے تو نہ آئے، کیوں نہ آئے زلزلہ؟ سب چیزیں قابل غور ہیں ہم سب کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے، اور آئندہ جو نسلیں ہیں، خاص طور پر یہ نوجوان بچے اور بچیاں، ان کا بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑی آزمائش میں ہے. کہاں جائیں گے؟ شیطانی کام ایسے پھیل چکے ہیں کہ ان کے لیے اپنے آپ کو بچانا ناممکن نظر آتا ہے. ٹیلی فون ہے, اس کی میسیجنگ ہے, اور پھر سوشل میڈیا کو جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ ہے, اور اس کے اوپر بیٹھ کے جو کچھ دیکھا جا رہا ہے, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے دور کر رہی ہیں, بے حیا بنا رہی ہیں, اخلاق باختہ بنا رہی ہیں, اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے. صرف پانچ وقت کی نماز پڑھ لینا یا دو ایک دو وقت کی نماز پڑھ لینے سے اللہ نہیں ملتا. حقیقت ہے جب اس قسم کے بھی کام ہو رہے ہوں قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا, جب اس قسم کے کام ہو رہے ہوں تو عبادت کرنے میں لطف ہی نہیں آئے گا, نہ عبادت کریں گے ہم. یہ سارے ایسے وسائل ہیں جن کو بھرپور طریقے سے معاشرے میں چھوڑ دیا گیا ہے, کھلی اجازت دے دی گئی ہے کہ جو چاہیں کریں. اور یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, یہاں اللہ کو برا کہہ دو, قرآن کو برا کہہ دو, اس کو ڈسٹارٹ کر دو, اس کو تحریف کر دو, اور جو غلط حرکتیں کرنی ہیں وہ کر لو, مگر ہمیں کچھ نہ کہو. یہاں تو قانون اس قسم کا ہے, یہاں تو قانون ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی دراز ہے, لیکن جب اس نے کھینچی تو یقین مانیے ساری نعمتیں آرام سے چھن جائیں گی. ہم سے پہلے بھی چھینی ہیں. ایک پاکستان تھا, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک تھا. سن 71 میں جو کچھ ہوا, ہماری آئندہ کی نسلیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ تم کیسے مسلمان تھے, کہ تمہاری وجہ سے یہ ملک دو لخت ہوا, کیا کیا تم نے. اور بڑے افسوس کی بات ہے, آپ یقین مانیے پوری 1500 سالہ تاریخ میں اتنا بھیانک کام یا اتنی ذلت آمیز شکست مسلمانوں کو کبھی نہیں ہوئی جو ہم نے حرکتیں کر کے اللہ سے رسوائی لی ہے, اور یہ حرکت کی وجہ سے ہمیں جو ذلت نصیب ہوئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ 94-95 ہزار مسلح فوج جو ایک اللہ کو ماننے والی ہے, وہ ہندو بت پرست کے آگے اپنا ہتھیار ڈال دیتی ہے. یہ کوئی معمولی شکست نہیں ہے, معمولی رسوائی نہیں ہے, بہت بڑی رسوائی ہے, تاریخی رسوائی. اور جس کو آج دنیا میں دکھایا جاتا ہے میڈیا پر, ہماری غیرت جاگ جاتی, ہم اٹھتے, ہم کہتے ہیں ہم نے بدلے لینے ہیں, ہم تو سوئے ہوئے ہیں. دین بدنام ہو رہا ہے, ہم مسلمان بدنام ہو رہے ہیں, ملک بدنام ہو رہا ہے, مگر ہماری حس سوئی ہوئی ہے, ہم نہیں جاگ رہے. اور اگر نہیں جاگ رہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ آئندہ کے جو بھیانک نتائج ہیں وہ ہم سب دیکھیں گے, وہ نظر آ رہا ہے. پہلے مشرقی پاکستان بنگالی کہہ کے ہم نے ان کو جدا کیا اور مطمئن ہو کے بیٹھ گئے, اب ہم گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. پنجابی کا مسئلہ ہے, بلوچی کا مسئلہ ہے, سندھی کا مسئلہ ہے, پٹھان کا مسئلہ ہے, یہ سب مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. اور پھر ایک صوبے میں سرائیکی صوبہ اور پنجابی صوبہ, یہ سب الگ, یہ ساری جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں یہ نتائج ہوں گے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن ان قومیتوں کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, علاقائی بنیاد پہ ہمیں لڑا کے یہی قوتیں بیٹھ جائیں گی آرام سے اور کہیں گی یہ وہ کام تھا جو ہم نے کرنا تھا اور نتائج حاصل کر لیے, اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا. یہ سب غور طلب باتیں ہیں. رمضان ہے, ہم سب سوچیں, اپنا تجزیہ کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہماری حس نہیں جاگے گی, ایمانی حس, اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی, اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. آج کون مسلمان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ واقعی اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہے؟ کون ہے جو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. پھر ہم کس برتے پہ جی رہے ہیں؟ صرف اس طرح کہ ٹھیک ہے, وقت ہے, گزر جائے گا, مر جائیں گے, آگے اللہ معاف کر دے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. حساب کتاب ہونا ہے, ہمارا ہونا ہے, ہمارا. یہ یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو میزان لگانا ہے یہ صرف ہمارا لگنا ہے, کفار کا نہیں لگنا، ان کو تو اللہ نے کہہ دی یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، یہ تو سیدھے وہیں جائیں گے. حساب کتاب ہمارا ہونا ہے، اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ میرے بھائیو، بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں جو ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں سوچنا چاہیے. بہت غلطیاں کر بیٹھے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، مگر ہم سوئے ہوئے ہیں. کوئی دین سے تھوڑا بہت تعلق ہے تو اس کو ذرا جگائیے، تھوڑی سی چنگاری دیجئے، ایمان کی چنگاری. انشاءاللہ اس کی بڑی ویلیو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور کسی چیز کی ویلیو نہیں ہے. اس کو جگائیے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا عمل بھی اچھا ہوگا، اور یہ شر کی جتنی قوتیں ہیں یہ اپنا منہ دیکھتی رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، اور ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.